صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الظاهرين المعزومين. سبحانك اللهم
تو یہ اہل بیت کے وہ معجزات ہیں، آپ یاد کر لیں
تو آپ ایک ہندو کو، ایک عیسائی کو، ایک یہودی کو، ایک کافر کو، کمیونسٹ کو بتا بھی سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں کہ دیکھ ہمارے امام نے یہ فرمایا ہے، اگر دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے امام کا نسخہ آزما کے دیکھ لو. پر یہ نسخے کیا ہے؟ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کا کوئی ضرر نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. انار کا نسخہ ہے، سیب کا نسخہ ہے، فروٹ ہیں یا سبزیاں ہیں، اور اس سے لوگ شفا پاتے ہیں. تو جب کوئی امام کے نسخے سے شفا پائے گا، اس کے دل میں امام کی محبت آ جائے گی. صلوات پر محمد امام. اہل بیت کے بے شمار موجودات ہیں، مگر انہیں وہ مانے گا جو مومن ہے. مولا علی نے مردہ کو زندہ کی. جب سلمان فارسی نے پوچھا کہ مولا موت کیا ہے، مولا سکرات کیا ہے، مولا قبر میں کیا ہوگا، مولا برزخ کیا ہے، مولا نے اپنے جملوں میں کہا، میں آسان کر کے بتاؤں، کہ مولا نے گویا فرمایا کہ سلمان میں تجھے بتاؤں یا دکھاؤں؟ مولا دکھائیں گے تو ایمان بڑھ جائے گا، یقین ہو جائے گا. مولا قبرستان لے کر آئے اور ایک قبر کے قریب آ کر کہا، قم باذن اللہ، اے قبر میں سونے والے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اٹھ جا. قبر پھٹتی ہے، جوان قبر سے باہر نکلتا. مولا علی فرماتے، سلمان اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے. یہ گیا سلمان کے پاس. سلمان کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ سلمان کا بتا موت کیا ہے؟ کہ مت پوچھ کے موت کیا، موت کا درد آج تک باقی. کہ بتا تجھے موت کیسے آئی؟ کہ میں بیمار تھا، لیٹا ہوا تھا، خوفناک ایک شکل میں نے دیکھی، آسمان سے خوفناک شکل والا دیکھا. میں نے کہا تو کون ہے، مجھے کیوں ڈرا رہا ہے؟ کہ میں ملک الموت ہوں، تیری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا تو میری روح کہاں سے نکالے گا؟ کہنے لگا تیرے پاؤں سے روح نکالوں گا. سلمان سن، پاؤں سے اس نے میری روح کھینچی، گھٹنے تک روح آ گئی. ایسے لگا کہ پاؤں سے لے کر گھٹنے تک میرے بدن کا قیمہ قیمہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. میں چیخ رہا ہوں، بچاؤ بچاؤ، مدد کرو، کوئی نہیں سن رہا. میرے رشتہ دار چاروں طرف بیٹھے ہوئے کہ یہ کیوں نہیں سن رہے. دوسری مرتبہ اس نے میری روح گھٹنے سے کھینچی، کمر تک آ گئی، اور میرا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، میرا بدن کیمے کیمے ہو گیا. میں رو رہا ہوں، مدد کے لیے پکار، کوئی نہیں سنتا. تیسری مرتبہ اس نے میری روح کمر سے کھینچی، یہاں گردن تک، یہاں سارے نازک اعضاء، دل ہے جی، اس سے زیادہ درد ہوا. آخری مرتبہ اس نے میری روح گردن سے جھٹکے سے نکالی، وہ درد آج تک باقی ہے. اللہ، پھر سلمان مجھے غسل دینے کے لیے چلے. میرا پورا بدن چھلنی ہے، ٹکڑے ٹکڑے. اللہ اکبر، سخت منزل ہے. غسل میری میت کو دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا. اب میری میت گھر سے نکلی، چھوٹے چھوٹے بچے بابا بابا کر کے میری میت سے لپٹ گئے. میں دیکھ رہا تھا اب ان کو دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گا، دوبارہ نہیں مل سکوں گا. سب رو رہے تھے، اب میرا جنازہ قبرستان کی طرف لے چلے. میرا دل دہل رہا تھا، میں ڈر رہا تھا، ہمیشہ کے لیے دنیا سے رشتہ ختم، دوستوں سے ختم، رشتہ داروں سے ختم. اللہ اللہ، اسی لیے فرمایا کہ دیکھو لوگوں تمہیں نہیں پتا، مگر میت کو سیدھا قبر میں نہ ڈال دیا کرو، اس کا گویا جگر پھٹ جائے گا. پہلے زمین پہ رکھو، پھر اٹھاؤ، پھر زمین پہ رکھو، پھر اٹھاؤ، تین مرتبہ اسے زمین پہ رکھو، اس بیچارے کو تیار ہونے دو، وہ ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں کبھی نہیں گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا سلمان جب مجھے قبر میں رکھا گیا ایسے لگا کہ آسمان سے گرا ہوں اور آ کے زمین پہ پڑا ہوں، میں پھر ٹکڑے ٹکڑے گویا ہو گیا۔ اب مٹی کے منوں کو میرے اوپر ڈال رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ خبر تیار ہو گئی مگر آوازیں سن رہا تھا۔ اب کسی نے میرے بیٹے سے کہا کہ چلو بیٹا رات ہو گئی، گھر چلو۔ میں قبر سے چیخا وہ میرے لال مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ ہاں یہ قبر بڑی وحشتناک ہے، خوفناک ہے، بیٹے ٹھہر جا، مگر کون سنتا، سب چلے گئے، سب چلے گئے۔ اور میرا منہ خاک میں ہے، میں رونے لگا، ڈر ہونے لگا، بچے یاد آنے لگے، ماں باپ یاد آنے لگے۔ خبر بڑی وحشتناک ہے، بڑی خوفناک ہے، نہ ہوا ہے نہ روشنی ہے۔ جب میں رونے لگا تو قبر کے کونے سے آواز آئی، اب رونے سے کیا فائدہ، جس دنیا میں روتے تو آج قبر میں نور ہوتا، اگر وہاں رو کر آتے، توبہ کر کے آتے تو یہ قبر میں تجھے گھٹن نہ دیکھنی پڑتی۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ ہم دو فرشتے ہیں۔ تم منکر نکیر ہو؟ کہا نہیں، منکر نکیر باہر میں آئیں گے۔ میں نے تمہارے بارے میں نہیں سنا، قرآن کی آیت پڑھی کہ ہم گناہگار کے ہاتھ سے گناہ لکھوا کر اس کی گردن میں ڈال دیں گے۔ اٹھ کے بیٹھ، ہم وہ فرشتے ہیں، گناہ لکھوانے آئے ہیں۔ کہا اٹھا کے بٹھا دیا اور مجھے کہا یاد ہے تازہ بالغ ہوا تھا، 14-15 برس کا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ پورا میرا وجود لرز گیا، ہاں میں نے گناہ کیا تھا، مگر کیسے لکھوں؟ کفن کا ٹکڑا پھاڑ کے سامنے رکھ دیا، یہ کاغذ ہے، یہ انگلی شہادت قلم ہے۔ میں لکھتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، لکھتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے ایک ایک عزلے کا گناہ، جوان تھا، آنکھوں سے یہ حرام کیا تھا، ہاں میں نے کیا تھا، لکھتا جا، زبان سے یہ گناہ کیے، لکھتا جا، کانوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پیٹ کے گناہ، سارے ایک گناہ۔ میں روتا رہا کاش دنیا میں میں ان گناہوں پھر توبہ کر کے آتا، آج ذلیل نہ ہوتا، آج اس طرح سے بیچارہ نہ ہوتا، یہ میں گناہ کیوں بھول گیا؟ اللہ اللہ۔ اسی لیے مولا علی اور پیارے پاک نبی فرماتے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وہ لوگوں اپنے گناہوں کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ فرشتے عذاب تمہارا حساب لیں، وہ حساب بڑا سخت ہے۔ اب میرے سارے گناہ لکھوا کے وہ کپڑا میری گردن میں رکھا، جیسے گردن میں ڈالا میرا منہ آ کے زمین پہ لگا، گویا پہاڑ میری گردن میں ڈال دیا۔ اب فرشتوں میں پہلے ہی عذاب میں ہوں، یہ پہاڑ تو میری گردن سے نکال دو۔ کہا یہ پہاڑ تیرے گناہوں کا وزن ہے، یہ اٹھا کے تجھے میدان محشر میں آنا ہے۔ اسی لیے نبی پاک فرماتے لوگوں لمبے سجدے کیا کرو اور سجدے میں جا کے رویا کرو، تاکہ تمہارے پیٹ پر جو گناہوں کا وزن ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ میرا منہ خاک پہ ہے، میں گناہوں پہ رو رہا ہوں، اچانک میں نے دیکھا کہ پوری قبر نور سے روشن ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ نور کہاں سے آ گیا، کیا قبر پھٹ گئی، کیا قیامت آ گئی؟ مگر میرا سر تو اٹھ نہیں سکتا تھا اس گناہوں کے وزن سے جو میری گردن میں تھے۔ کوئی آیا یار سے آ کر میری پیشانی کو اٹھایا اور پیشانی صاف کر کے کہنے لگا نہ گھبرا، ہم آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بڑی ڈھارس ملی، اس نے میری پیشانی اٹھائی اور اب جو میں نے دیکھا وہ اتنا حسین وجود تھا، اتنا نورانی وجود میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ انسان ہے فرشتہ ہے کون ہے؟ اتنا حسین مجھے سب درد اپنے بالکل بھول گئے. میں نے کہا مجھ پہ رحم کرنے والے جہاں ماں باپ رحم نہ کریں سب بھول کے چلے جائیں تو کون ہے مجھ پہ رحم کرنے والے؟ کہا نہیں پہچانا. کہا نہیں پہچانا. کہا میں تیرے زندگی کی نماز ہوں. اللہ اس نماز کو ہم وقت نہیں دیتے. ہاں کام سے کہتے ہیں کہ کام ہے, نماز سے کہتے ہیں کام ہے, کام سے کہیں کہ نماز ہے. نماز وہ ہے جو قبر میں ساتھی بنے گی. اللہ اکبر. میں سوچا میں نے اتنی توجہ نہیں دی دنیا میں نماز کی, آج اولاد کام نہیں آئی, ماں باپ کام نہیں آئے, یہ نماز خدا کا شکر ہے میرے کام آ گئی. اسی طرح سے روایت ہے کہ مومن جب قبر میں پہنچتا ہے دائیں طرف نماز ہے کہ نہ گھبرا, ادھر سے کوئی عذاب نہیں آنے دے گا, اور بائیں طرف روزہ ہے وہ کہے گا نہ گھبرا ادھر سے کوئی عذاب نہیں آئے گا. پاؤں کی طرف سے بعض کے تین کھڑے ہیں نورانی, بعض کے چار ہیں, بعض کے پانچ. یہ کیا ہے؟ وہ تمام اعمال جو پیسے کے ذریعے سے کرتے ہیں, صدقہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خمس ہے, یہ جو بھی پیسے کے ذریعے سے کام کیتے ہیں یہ نورانی وجود بن کر پاؤں کی طرف سے آئیں گے, نہ گھبرا. اور جو سر کے اوپر ہوگا وہ سب سے زیادہ نورانی ہوگا. پوچھے گا آپ کون ہیں؟ کہ میں محبت اہل بیت ہوں. صلی
اللہ علیہ
وسلم.
اہل بیت کے معجزات تو بے شمار ہیں, مگر یہ معجزات کون مانے گا جو مومن ہوگا؟ آپ غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں, آپ کے لیے لازم ہے ان معجزات کو بھی یاد کریں کہ جو مومن بھی مانے غیر مومن بھی مانے. آج یہ ہزاروں معجزات محققوں کی تحقیق, یونیورسٹیوں کی تحقیق کے بعد ثابت ہو چکا ہے. بڑی بڑی جو دنیا کی سائٹیں ہیں, NCBI دنیا کی سب سے بڑی سائٹ ہے میڈیکل ریسرچ کی, یہ جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہیں, جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ الزائمر ڈیزیز کا علاج بعد رنجوئے سے اس کو دنیا نے قبول کیا ہے. NCBI کی سائٹ پہ جا کے دیکھیں پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے, اور تین معصومین کی روایت ہے کہ یہ سبزی حافظہ بڑھاتی ہے, یہ انبیاء کی سبزی ہے. سب آتے ہیں محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
آج ایک بیماری نفس کی جسم کی پہلے وہ ہے گردوں کی تکلیف, گردوں میں پتھری ہو جائے. دیکھیے ایک بیچارے مومن تھے, تقریباً اس کی 8-7 کتنی آپریشن ہوئی تھی, وہ گردہ جو ہے پتھری بناتا تھا, پھر بیچارے جاتے تھے اسپتال میں, پھر کاٹتے تھے پتھری نکالتے تھے, پھر جاتا تھا پھر پتھری. کتنی اذیت ہے ان کی زندگی ساری بیچاری یہی اسی میں اسپتالوں میں چلی جاتی ہے. لیکن اہل بیت کے جو فرامین ہیں, جو قرآنی غذائیں ہیں, اہل بیت کی غذائیں ہیں, تو ان ساری بلاؤں سے آفتوں سے آپ محفوظ رہیں گے, اچھی زندگی گزرے گی یہاں بھی انشاءاللہ اور وہاں بھی. صلوات کرو.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
کل ہم نے بتلایا تھا کہ طب معصومین کے چار اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ بیماری ہوتی کیوں ہے بھائی, ریزن پتا ہو نا, سبب پتا ہو, علت. دوسرا اصول یہ ہے کہ پرہیز, جب پتہ چلے بیماری اس وجہ سے ہوتی ہے تو اس کی پرہیز کی جائے. تیسرا اصول ہے علاج, اور چوتھا اصول ہے شفا, کہ بیماری واپس پلٹ کر نہ آئے. سر بات کر رہا ہوں
محمد.
اب یہ جو پتھری ہے بنتی کیوں ہے, یعنی یہ جو اب باتیں ہو رہی ہیں آج کی تحقیق سے بھی ثابت ہے, پرانے طب سے بھی ثابت ہے. دیکھیے یہ جو کڈنی ہے آپ کی یہ چھنی کی طرح ہے، سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اب بہت سارے لوگ ہیں انہیں یہ نہیں پتا، بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پانی 24 گھنٹے میں کتنا پینا چاہیے، یہ نہیں پتا. یہ طب یہی ہے نا کہ بھائی آپ کو غذا کا پتا ہو کہ آپ کے باڈی کو پانی کتنا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اب پانی ممکن ہے کہ آپ کو کچھ ڈاکٹر کہیں کہ بھائی 1.5 لیٹر پانی آپ کو چاہیے، 2 لیٹر صحیح ہے، لیکن فرض کریے آپ جاتے ہیں حج پر اور گرمی کے موسم میں، خود ہم نے تجربہ کیا، وہ 1 لیٹر پانی پی کے آپ 10 منٹ چلیں وہ سارا پسینے میں نکل جائے گا. منا میں اکثر لوگ جو مرتے ہیں ڈی ہائیڈریشن سے، یعنی ان کے پانی ختم ہو جاتا ہے، وہ گر جاتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. وہاں نمک اور یہ چیزیں لینکول وغیرہ لینا ضروری ہے. لیکن ایک اچھا آسان فارمولا، اب یہاں پسینہ نہیں نکلتا ہے، یہاں 1.5 لیٹر بھی آپ کے لیے کافی ہے، لیکن موسم کے اعتبار سے دیکھنا پڑے گا. اس کا اصول کیا ہے؟ بہترین طب میں اصول یہ ہے کہ پیشاب کا رنگ آپ کا کیسا ہے. پیشاب کا رنگ پانی کی طرح سفید ہے تو آپ اپنی چھنی کو صاف کر رہے ہیں. اگر آپ کا پیشاب کا رنگ پانی جیسا نہیں ہے، کچرا ہے، تو آپ کی چھنی ابھی تک صاف نہیں ہے. جب چھنی صاف نہیں ہوگی تو وہاں اسٹون بن جائے گا، وہ اسٹون پھر آپ کے لیے اذیت ہے، سبب ہے عذاب کا، وہ تکلیف کرے گا. اصل بات کرے محمد احکام اسلامی ہے. فرمایا پیشاب کو روکنا مکروہ ہے، ایسی کئی بیماریاں ہوتی ہیں، فرمایا نہ روکا کریں، ایسی بیماریاں ہوتی ہیں. اب آپ نے دیکھا پانی، اچھا مگر طب معصومین اور طب سنتی میں ایک چیز اور بھی ہے. مثلا 2 لیٹر اگر آپ پانی پیتے ہیں تو 1 لیٹر پانی تو آپ ٹھنڈا پیئیں جو بھی پیئیں، مگر 1 لیٹر پانی آپ گرم پیئیں، آپ جوش یعنی اس کو ابالیں پھر نیم گرم پانی پیئیں. یہ ہم نے چین میں دیکھا کہ ہر آدمی وہ پانی گرم پیتا ہے. گرم پانی پینے کے بہت سارے فوائد ہیں. یا ایرانی ہم نے دیکھا کہ علماء پیتے ہیں، جو چائے نہیں پیتے آب جوش پیتے ہیں، اس کے خود فوائد ہیں. ان میں سے ایک فوائد، یہاں سورج کم ہے تو یہاں پھٹیک بیماری سستی ہو جاتی ہے. ہم پاکستان انڈیا سے آئے ہیں، تیز شعاؤں کے عادی ہیں، تو پھر ہم جاگ کے کام کرتے ہیں. اتنے بادلوں کے نیچے جب آ جاتے ہیں تو ہم سست ہو جاتے ہیں. پھٹیک یہ بیماری ہے سستی کی، اس کا علاج ہے کہ آپ یہ 1 لیٹر پانی گرم پیئیں. یہ گرم پانی نہیں، گرم پانی پینا کئی اور بیماریوں کا بھی علاج ہے. صلوات اللہ علیہ وسلم. کڈنی کبھی خراب، صبح خصوصاً اٹھ کے عادت بچوں کو بھی ڈالیں 2 گلاس پانی پینے، 2 گلاس، 1 گلاس، یہ پوری صفائی ہو جاتی ہے. یہ عادت ڈالیں تو کبھی بھی کڈنی میں آپ کے گردوں میں تکلیف نہیں ہوگی، بچوں کو بھی نہیں ہوگی. توجہ فرمائے، یہ ساری صفائی ہو جاتی ہے عادت ڈالیں. اب یہ بیماری ہوتی کیوں ہے گردوں کی؟ اس کے کئی اسباب ہیں. ایک سبب جو ہے، میں نے کہا تھا کل بھی کینسر کی بات جو ہوئی تھی، وہ یہی کیمیکلز ہیں. ہر بندہ جو ہے نا 20-25 کیمیکل روزانہ یہاں کھا لیتا ہے. چپس لیتے ہیں، یہ جو ڈبوں میں بند آپ چیزیں لیتے ہیں، چاکلیٹ لیتے ہیں، کیونکہ ان میں پرزرویٹیو ڈالنا ہی ڈالنا ہوتا ہے تاکہ اس کی عمر 1-2 سال تک بڑھ جائے. اس چیز کی تو عمر بڑھ جاتی ہے مگر وہ آپ کی عمر گھٹا دیتا ہے. توجہ فرمائے. اب ایک اور بھی مصیبت ہے کہ ای فارمولا آ گئے. دیکھیے 84 میں جب ہم انگلینڈ میں آئے تھے تو 4-5 چیزیں یاد کر لیتے تھے بچوں کو بھی، بھائی یہ حرام ہے، لارڈ ہے، اینیمل فیٹ ہے، ملسیفائر ہے، اسٹیبلائزر ہے، یہ بچے یاد کر لیتے. مگر دیکھیے غذا کا اثر بہت زیادہ ہے. اخلاق بہتر بھی کیا جا سکتا ہے اور غذا سے بدترین اخلاق بھی ہو سکتا ہے. فرمائی آپ نے، تو جو یہ شیطان لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمان تو اپنے بچوں کو بچا لیں گے، 5-6 چیزیں یاد کرا دی ہیں، وہ بچے کھاتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے بھی 400 ای فارمولا بنا دیا. یہ پورا ایک پروگرام ہے شیطانی، پہلے نہیں تھے ای فارمولا. صرف مسلمانوں کو حرام کھلانے کے لیے یہ پروگرام ہے. انہیں پتہ ہے کہ حرام کے اثرات ہوتے ہیں. اب یہ فارمولا پر ایک مسلمان نے پی ایچ ڈی کی ہے, کویتی ہے, پوری وہ پی ایچ ڈی کے تھیسس مجھے دیے گئے. اس تھیسس کو میں نے دیکھا کہ یہ جتنے ہی فارمولاز ہیں, حلال ہو یا حرام, یا حرام ہے تو ایمان کو تباہ کرتے ہیں, اگر حلال ہے تو وہ کینسر کا سبب ہے کیونکہ سب کے نہیں کرتے, اور ان کا کام وہی ہے کہ اس چیز کو خراب ہونے نہ دو. ٹھیک ہے, اچھا ای فارمولا 100 ہے, 200 سے لے کر 400 تک شروع ہوتے ہیں, ای فارمولا 120 220. البتہ ایپس بھی آ گئے موبائل میں, آپ دیکھیں حلال ایپس, وہ بتائیں گے کہ یہ ای جو ہے حلال ہے یا حرام ہے, اگر کہیں مصیبت ہو جائے کھانا پڑے تو وہ ایپس آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے فون کیا, یہ امریکہ میں بھی ایک مرتبہ ہوا تھا ڈی تھری کے بارے میں, کہ بھائی یہ جو ای ہے مثلاً آپ ڈال رہے ہیں 470, تو یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو کارخانے والا کہتا ہے حلال تب ہوگا جب ویجیٹیبل ہو, سبزیوں سے لیں. وہ بولتا ہے جو ہمیں سستا مل جائے, اگر ہمیں سستا مل گیا گوشت والا تو گوشت والا لے لیتے ہیں, سستا مل گیا سبزی والا تو سبزی والا, یعنی اس کا بھروسہ نہیں ہے. وہ کبھی سبزی والا ڈالتا ہے جو حلال کی ہم سمجھتے ہیں, کبھی وہ گوشت والا ڈالتے تو گوشت کا حلال نہیں ہوتا. تو 400 کے یہ قریب ای فارمولا. آپ کو پتا ہے ابن ملجم ملعون جب کوفے آیا تھا تو لوگوں نے کہا تو بڑا ظالم ہے مگر تیرا ظلم یہاں نہیں چلے گا. کیوں؟ یا اصحاب علی رہتے ہیں جن کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں, ولی خدا ہیں, صاحب کرامت ہیں, وہ بد دعا کریں گے تو مر جائے گا. کہا ان کی لسٹ مجھے دو, کہا کتنے لوگ ہیں, کتنے 20 30 40 لوگ ہیں, اگر یہ دعا کریں ان کی دعا قبول ہوتی ہے, ہم نے تجربہ کیا ہے, یہاں کسی پہ ظلم نہ کرنا. کہا ان سارے مولا علی کے نیک صاحب کو بلاؤ, دعوت کی, کہا ان سب کو کھانا کھلاؤ, اس میں حرام ڈالو, ان کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی. فرمائی, یعنی یہ ظالم بھی جانتے ہیں, یہ شیطان بھی جانتے ہیں کہ اگر حرام کھلاؤ 40 دن بندے کی دعا ہی قبول نہیں ہوگی, اگر بچے کو حرام کھلاؤ وہ بچہ باپ کا استاذ بنے گا, ہاں اسے نماز میں کبھی دل نہیں لگے گا. کیوں نہیں بچے نماز پڑھتے, کبھی عبادت میں مزہ اسے نہیں آئے گا. اب دیکھیے یہاں کے بچے, انہیں رونا نہیں آتا, پاکستان میں جائیے بچہ مجلس میں اس طرح روتا جسے بڑے روتے ہیں. کیوں؟ یہ غذا کے اثرات ہیں, یہ ماں باپ نہیں جانتے. وہی بچے ہیں ہمارے, پاکستان میں ہوتے تو دھاڑے مار کے بچے 8 سال کا ہوتا ہے مجلس میں, یہاں تو آ کے پھاڑ کے دیکھتے ہیں, ان کا قصور نہیں ہے. یہ غذا کے اثرات ہیں کہ یہاں غذا میں اس قدر یہ ای فارمولا ہے, اس قدر حرام ہے, اس قدر سور کی چربی ہے کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. صلوات پر محمد علیہ وسلم. تو یہ جتنے ای فارمولا ہیں یہ آپ کو آپ کی کڈنی کو خصوصاً کوکولا اور یہ اس طرح کی چیزیں جو فیزی ڈرنک ہے یہ سبب ہے کڈنی کو نقصان دینے کے لیے. اور پتھری کا دوسرا سبب جو ہے وہ ہے مسالے. ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ بیچارے مسالے بہت کھاتے, اور یہ مسالے جو ہیں جب بھی کھائیں, اگر مسالہ آپ کو کھانا ہی ہے, آپ ایک زحمت کریں لونگ, لونگ کا انگلش نیم لے کر گوگل میں جا کے سرچ کریں کہ اس کے سائڈ افیکٹ کتنے, پھر آپ کھا لیں اگر دل چاہے. صرف لونگ کے سائڈ افیکٹ 8 ہیں, ہر مسالے کے اتنے سائڈ افیکٹ ملیں گے آپ کو. اب 8 کم سے کم مسالے جو نشان مسالہ فلاں مسالہ ملتا ہے, ہر ایک میں 10 سے کم ہوتے ہیں, تو ایک مسالے کے 8 نقصان, تو 8 کو 10 سے ضرب کر لے 80 نقصان ہم صرف زبان کے مزے کے لیے لیتے ہیں. چلو بات یہ کیا ہے, کوئی پرانے جو جاہل بورچی تھے جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ مغل بادشاہ ان کو ٹیسٹی کھانا چاہیے تھا انڈیا میں, وہ کہتے تجربے کرو اور غذا اچھی بناؤ اور ٹیسٹ بناؤ. وہ جاہل بورچی جن کو کچھ پتا نہیں تھا, آج تک ہم ان کی تقلید میں ہیں. سلوات پڑھیے محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم تقلید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیا حالت ہے. وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے مچھلی کاٹتی تھی تو کہتی تھی کہ مچھلی کا پونچھ جو ہے نا پلیٹ سے باہر ہونا چاہیے, کیونکہ دادی اماں ایسے پکاتی تھی. بھائی دادی اما غریب تھی, اس کے پاس بڑی پلیٹ نہیں تھی, وہ اسے نہیں پتا. وہ کہ دادی اما کیونکہ اس طرح پکاتی تھی تو ہمیں بھی اس طرح حضرت پکانا تھا. یہ ایک عجیب جہالت کی تقلید ہے جو غذا میں اور یہ خواتین اس وقت چھوڑیں گی جب ان کو آپ نعمت بدل دیں جو اچھی غذائیں ہیں, ہیلدی غذائیں ہیں, ٹیسٹی غذائیں. لیکن لبنانی غذائیں بہت ہیلدی ہیں اور آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لبنانی, لبنان میں دل کی بیماری نہیں ہے, سب سے کم لبنان میں ہے کہ زیتون کا استعمال زیادہ ہے. غذا سے بہت اثر ہوتا ہے. ہم شام گئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے, مولانا یہاں کوئی بوڑھا کمر جھکا ہوا دکھا دے شام میں, تو بہت سارے مل جائیں گے ایران میں ہوتے ہیں پاکستان. ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے, کوئی بوڑھے تھے مگر کمر سیدھی تھی. میں نے کہا عجیب ہے باقر, کہا یہ کوئی آپ کو نہیں ملے گا کمر جھکا ہوا شامی. کہا وجہ کیا؟ کہا یہ ہمس کھاتے ہیں. امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے ہمس جو ہے یہ کمر کو مضبوط رکھتا ہے. بتائیے ہمس چنا ہے, وہ چنے کو پیستے ابال کر اس میں تہنیا پیسٹ ڈالتے ہیں تل کا, یہ دل کے لیے بہت اچھا ہے یہ تل کا پیسٹ. اس میں پلانٹ اسٹیریو ایک چیز ہوتی ہے جو کولیسٹرول کو کم کرتی ہے, یہ تل کا فائدہ ہے. تل کا حلوہ بھی آپ کو پتا کہ ایران میں ہوتا ہے, یہ بہت مفید چیز ہے. تل کا پیسٹ ڈالتے ہیں, اس میں زیتون بھی ڈالتے ہیں اور ادرک لہسن اور لیمو بھی, تو یہ ان کی چٹنی ہے, ناشتہ ان کا یہی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ غذا سے بہت سارے فوائد ہیں, اور غلا غلط وہی چنا ہم جو ہے وہ ہم پکوڑا بنا کے کھاتے تو اس کی ساری وٹامن جل جاتی ہے. سر بہت بڑے محمد اسی لیے قرآن کی فل ینظر الانسان الی طعامہ, اے انسان قرآن کے کیا کھا رہا ہے دیکھ کر کھا. تو آنکھیں بند کر تو کوئی نہیں کھاتا ہے, خدا کہہ رہا ہے دیکھ کر کھا کہ اس میں کیا چیز ہے, حلال ہے حرام ہے, نفع ہے یا نقصان ہے. صلوات پر اللہ علیہ وسلم. کبھی پتری کا سبب کیلشیم والی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ لوگ پیزا کھاتے ہیں, اب جناب وہ چیز ڈال دیا, پنیر ڈال دیا, اس میں بھی کیلشیم ہے. اوپر ایک لیئر جو ہے انہوں نے ٹماٹر کا ڈال دیا, اس میں بھی کیلشیم ہے. یعنی ایک ہی وقت میں تین تین کیلشیم آ گئے. تو ظاہر ہے کہ کیلشیم زیادہ ہونے سے سٹون کے سات آٹھ ریزنز ہیں, ٹائم نہیں ہے. تو یہ بھی ہے کہ اب آپ نے اتنا کیلشیم کھا لیا اور پانی پیا نہیں تو بھی پتھری بن سکتی ہے. اب انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں, اگر یہ تکلیف ہو جائے تو اس کا علاج طب معصومین اور طب سنت. روغن زیتون, اللہ پاک نے وتین و زیتون کتنی مرتبہ کہا ہے, وتین و زیتون. اللہ نے قسم کھائی ہے تین کی اور زیتون کی. اور آج دنیا میں آپ ریسرچ کر کے جائیں, جا کے دیکھیں کہ تین انجیر ہے, جتنے فائبر انجیر میں ہے کسی میوے میں نہیں ہے. اگر یہ فائبر والی چیز آپ کھائیں گے کبھی بھی آنتوں کا پیٹ کا کینسر آپ کو نہیں. اور اس تین کا فائدہ یہ کہ صبح دو دانے آپ انجیر کے کھائیں, روایت ہے. اور اس آیت کے ساتھ انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون, دو دانے کھائیں اس آیت کے ساتھ تو 41 دن میں نے خود مشاہدہ کیا, آپ دیکھیں گے آپ کا حافظہ بڑھ جائے گا. حافظہ بڑھانے کے لیے انجیل کو اس آیت کے ساتھ کھائیں, انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صلوات پر محمد و آل محمد. اب صبح میں روغن زیتون لے لیں اور اس میں تازہ لیمو ڈال دیں, پتھری چاہے پتے کی پتھری ہو یا کڈنی کی پتھری ہو, یہ پتھری نکالنے کا نسخہ ہے اگر بن گئی ہے. زیتون, مگر زیتون کی تعداد اچھی خاصی ہوگی, یعنی بڑے دو چمچے, تین چار بڑے چمچے لے لیں اور اس میں آپ لیمو ڈال دیں. اب روٹی کے ساتھ کھا لیں, ایسے کھا لیں, اور رات کو سونے سے پہلے ایک بڑا چمچہ زیتون کا. یہ کئی لوگوں کو اس سے شفا ملی ہے, جب جو آپریشن تھیٹر میں جانے والے تھے مگر ان کی پتھری اسی نسخے سے نکل گئی ہے. صلوات اللہ علیہ وسلم.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اچھا ایک اور چیز ہے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں, منو سلوا. میرے خیال میں جتنی مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہوگی, الحمدللہ تقریباً ہر مسلمان ایک دو مرتبہ تو ہر سال میں ختمہ نکالتا ہے, تو کئی بار آپ نے پڑھا ہوگا من و سلوا. سورہ بقرہ اللہ کی جو غذا ہے, اللہ کی طرف سے غذا آئی ہے, وہ ہے من اور سلوا. چاہے جو نیک لوگ ہیں انہوں نے ہزاروں مرتبہ پڑھا ہو من و سلوا من و سلوا, یہ اللہ کی غذا تھی جو بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے نازل ہوئی. تو سوچنے کی بات ہے جو اللہ کی غذا ہے اس سے کوئی بہتر غذا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں کوئی غذا اللہ کی طرف سے جو غذا ہے اس سے بہتر غذا ہو ہی نہیں سکتی. مگر آپ پوچھ لیں بڑے بڑے لوگوں سے جن کی عمر 80-80 سال بھی, کبھی من کھایا ہے کہ نہیں, کبھی سلوا کھایا ہے نہیں. سلوا تو محمد امام. اللہم صلی علی محمد
وآل محمد.
یعنی قرآنی غذائیں اگر آپ کے گھر میں آ جائیں ساری بیماریاں نکل جائیں گی. ہزار مرتبہ پڑا من وسلوا من وسلوا, بندے خدا اللہ کی غذا ہے, ایک مرتبہ تو ٹیسٹ کر لو یہ تمہیں ہے کیا. میں سلوا کیا ہے؟ سلوا ہے بٹیر, بٹیر کوائلز انگلش میں QUAILS. ابھی آپ جا کے گوگل میں سرچ کریں کوائلز ایگ, اینڈ یہ کوائلز سلوا جس کی اللہ نے تعریف کی ہے. کوائلز ایگز کے کتنے فوائد ہیں, یہ کئی بیماریوں کا علاج, دمے کا علاج. ہاں جاپانیوں نے ریسرچ کی ہے, تعریف قرآن میں ہو رہی ہے اور ریسرچ جاپان میں ہو رہی ہے. سلوا پر محمد والے. ایک آدمی تہران میں ملا, اس کی یہ فارمنگ تھی, فارم بیچتا تھا انڈے, ایران میں بہت زیادہ ہے, بلدرچین کہتے ہیں, بلدرچین کے انڈے اکثر دکان پر. اس نے کہا مولانا میری عمر کتنی ہے؟ تو میں نے کہا تیری عمر ہوگی 30-32. کہا نہیں میں 45 سال. وہ بالکل 30-35 کا لگتا. میں نے کہا کمال ہے, تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں یہی سلوا کے انڈے کھاتا ہوں. سلوا تو محمد امام. اب ہمارے ہر گھر میں ناشتہ ہوتا ہے مرغی کا انڈا. قبلہ علماء بیٹھے ہوئے پوچھے مرغی کا انڈا کھانا مکروہ ہے کیونکہ فل کولیسٹرول ہے, مگر ہم پہلے صبح کا آغاز مکروہ کام سے کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں دل میں ہارٹ اٹیک ہو گیا, مولانا دعا کریں. بندے خدا مکروہ نہ کھائیں. اور یہ جو انڈے ابھی میں نے کہا سلوا کے انڈے, کوائنز کے انڈے, بلدر جس میں کولیسٹرول ہے ہی نہیں, طاقت اس سے زیادہ ہے, وہ چھوٹا ہوتا ہے, بڑا انڈا, اس میں کیلشیم آئرن وہ جو چیزیں اس میں, بلکہ اومیگا 3 حافظہ بھی بڑھاتا ہے یہی چھوٹا انڈا, اور بڑے انڈے سے زیادہ طاقت ہے. بدبو بھی نہیں ہے, اس انڈے میں بدبو ہوتی ہے, اس میں بدبو بھی نہیں ہے, اور ماشاءاللہ طاقت بھی زیادہ ہے اور کولیسٹرول بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی غذا ہے. صلوات پر محمد والے. اللہ کی طرف سے غذا ہے, گاڈلی فوڈ ہے. ہم گاڈلی نہیں کھاتے, ہاں ہم اپنے بندوں کے ہاتھوں کی چیزیں. تو اب آپ نے دیکھا یہ اس کا فائدہ ہے. من کیا ہے؟ من جو ہے ایک میٹھی چیز ہے. ترن جبیر کا نام اگر سنا ہوگا, ایران میں بچہ اگر چھوٹا جن مہینے کا بھی ہو, پیٹ خراب بھی, اس کو ترن جبیر دیتے ہیں. یہ ترن جبیر جو ہے یہ من ہے. دنیا میں سب سے بہترین شوگر قدرتی جو ہے یہ ترنجبین. تو ایک درخت ہوتا ہے خار شوگر اسے کہتے ہیں, اس کا جو پھل ہے وہ ترنجبین کہلاتا ہے, یعنی وہ ہے من. ترنجبین یہ من ہے, سلوا کٹیر ہے. اب یہ خار شوگر جو درخت ہے یہ کئی بیماریوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. سلوا پر محمد والی. تو یہ خائے شکر کی جو جڑیں ہیں ان کا ارک نکالیں یا ان کو بوائل کریں, ایران میں عام ملتا ہے ارک خارے شکر, یہ کڈنی کے لیے بہترین چیز ہے. ایک دو بڑا شیشہ آپ لے آئے اور پیئے تو آپ کی پتھری نکل جائے گی. سلوات پہ محمد والے
محمد.
اچھا دوسرا علاج, تیسرا علاج, اگر کسی کو کڈنی ہے یا کڈنی سے بچنا چاہتا ہے, یا ایک مرتبہ کڈنی ہو گئی ہے اس کی کڈنی پھر دوبارہ پتھری بناتی ہے, تو 14 یا 21 دانے انگور کے یا کشمش کے, ایک اس سے حافظہ بڑھتا ہے. انگور صبح ناشتے میں 21 یا 14 کھائیں گے حافظہ بڑھے گا اور گردوں کو بھی یہ صاف کر دیتا ہے. آخری علاج, یہ خربوزہ جو ہم کھاتے ہیں اس کی کھال پھینک دیتے ہیں, اس کی کھال میں بھی شفا ہے. جس کو بھی پتھری کی بیماری ہو خربوزے کی ایک کھال, یعنی جو چھوٹے چھوٹے آپ کاٹتے ہیں ایک کھال بھی آپ کھا لیں گے تو یہ پتھری آپ کے بدن سے نکل جائے گی. صلوات علی محمد و آل محمد. سنتی کی چیزیں ہیں, یا کالی مولی یہ بھی بہترین چیز ہے گردوں کی تکلیف اگر کسی کو ہے یہ پتھری نکلنے کی, ورنہ اور جو دوائیں آپ لیتے ہیں ان کے ہزاروں کو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. سلوات پہ محمد و آل محمد.
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.
اب آئیے نفس کی بیماری, جس طرح سے یہ دردناک چیز ہے پتھری کی بیماری بڑی دردناک ہے, اسی طرح سے نفس کی بیماری بھی دردناک ہے. مولا علی فرماتے لوگوں زندگی میں نفس کی بیماری کا علاج کر لو. کل تکبر پہ بحث ہوئی تھی, تکبر کفر ہے. اگر تکبر کوئی لے کر چلا جائے قبر میں, مولا علی فرماتے اس بیماری سے 70 اجدہا نکلیں گے. 70 اجدہا, یہ بیماری ابھی چھپی ہوئی ہے کہ نفس کی بیماری میں تکلیف نہیں ہوتی. جسم کی بیماری میں تکلیف ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, نفس کی بیماری میں تکلیف نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ نے 124,000 انبیاء کو بھیجا ہے کہ وہ جا کے نفس کی بیماریوں کا علاج کرے. اللہ نے جسم کی بیماری کے لیے نہیں بھیجا تھا, جسم کی بیماری بندہ خود ہی تکلیف ہو کے دوڑتا ہے. انبیاء کا جو اصل پہلا مشن ہے وہ ہے نفس کی بیماریوں کا علاج. یعنی اگر کوئی بیماری میرے اندر ہے تو یہ جیسے آتش فشاں پہاڑ ہوتا ہے, اوپر پہاڑ نیچے آگ جل رہی ہے, جو پھٹتا ہے بستیوں کو تباہ کرتا ہے, شہروں کو تباہ کرتا ہے. بالکل مولا علی کہتے ہیں یہ آتش فشاں پہاڑ ہے, یہ بیماری کا تکبر تیرے اندر ہے. کوئی نفس کی بیماری جیسے قبر میں تو جائے گا یہ بیماری پھٹے گی, اور جب پھٹے گی 70 اجدہا اس سے نکلیں گے اور تجھ پہ حملہ آور ہوں گے. اور ایک اجدہا اتنا زہریلا ہے کہ اپنی زہریلی سانس اگر دنیا میں پھینک دے تو کوئی انسان زندہ نہیں رہے. اللہ فرمایا خود پہ رحم کر, نفس کی بیماریوں کا علاج کر. انہی میں سے کل آپ نے تکبر سنا جو کفر ہے, ایک دوسری بیماری ویسی خطرناک, ساری عبادت انسان کی ضائع ہو جاتی ہے. مجلس پڑھنا, مجلس سننا, قرآن پڑھنا, قرآن سننا, نماز پڑھنا, نماز پڑھانا, سب برباد ہو جاتا ہے. حج کرنا, مسجد بنانا, سب برباد ہے اگر یہ بیماری تکبر کی طرف. وہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ایک دن افسوس, نبی پاک کے چہرے کو لوگوں نے دیکھا غمگین ہے, اصحاب پریشان ہوگی کہ میرا کیا بات ہے, کیوں آپ غمگین ہیں؟ نبی پاک نے کہا ایک زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسلمان میرے امت کے لوگ پھر مشرک ہو جائے. یہ سن کے اصحاب بھی پریشان, پھر بتوں کو پوجیں گے؟ نہیں نہیں, بتوں کو نہیں پوجیں, پھر قبلہ ہی مشرک کیسے ہوں گے؟ فرما نماز پڑھیں گے مگر اللہ کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے. حج پہ جائیں گے اللہ کے لیے نہیں, تاکہ نام کے ساتھ الحاج لگ جائے. مسجدیں بنائیں گے اللہ کے لیے نہیں, اپنے نام کی تختی لگا دیں. نیک کام کریں گے مگر اللہ کے لیے نہیں, بندوں کو دکھانے کے لیے. فرمایا الریا هو الشرك كلا. اے میرے صحابیوں سن لو,
ریا دکھاوا پورے کا پورا شرک ہے، پورے کا پورا شرک ہے، اور شرک گناہان کبیرہ ہے، اور جس نے شرک کیا اس کے سارے اعمال برباد ہوئے۔ سلوات اللہ دوسری حدیث شیعہ سنیوں نے لکھی ہے، قیامت کے دن بڑے بڑے حافظ قرآن آئیں گے، بڑے بڑے علماء آئیں گے، بڑے بڑے پیسے والے آئیں گے، خدا پوچھے گا میں نے تمہیں مال دیا ہے، تم نے کیا کیا؟ پروردگار اتنی مسجدیں بنائیں، مدرسے بنا، خدا فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو، اگر وہ مسجد میرے لیے بنوائی تھی تو اپنے نام کی تختی کیوں لگوائی تھی؟ تم نے کوئی کام میرے لیے نہیں کیا۔ یہ لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے کہ حضرت بہلول گزر رہے تھے، بادشاہ ہارون کھڑا تھا، کہنے کا بہلول، بہلول نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا مسجد بنا رہا ہوں۔ تو وہ ہنسنے لگے تھے، وہ دیوانے بن، ظاہرا تو بڑے عاقل تھے، دیوانے بن گئے تھے، ہنسنے گئے، تو اور مسجد، تیرا کیا کام ہے؟ تو بادشاہ کو غصہ آیا کہ مسجد بنا رہا ہوں، دیکھ مینار ہے، گنبد ہے، محراب۔ پھر وہ دور سے ہنسے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اور مسجد، تیرا کیا کام ہے؟ بادشاہ کو اور غصہ دلا، مسجد بنا رہا ہوں، مطلب میرا مذاق اڑا رہا ہے، کریں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، کبھی میں کہہ رہا ہوں مسجد بنا رہا ہوں، ساری دنیا سے پوچھ کہ اگر مسجد بنا رہا ہے تو اس پہ لکھ دے بہلول مسجد۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہا پیسہ میں خرچ کروں اور نام تیرا بنے؟ تو کہا میں نے پہلے ہی بنا بتا دیا کہ مسجد نہیں بنا رہا ہے، اپنا نام بنا رہا ہے۔ سلوات پڑھیں اللہ محمد علی محمد علی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ہارون کی طرح نام بناتے چلے جائیں۔ مسجد اگر بناتا ہے تو لکھ دینا بہلول مسجد۔ تو عزیزان گرامی، آج یہی مشکل ہے، ریا اس قدر پڑ چکا ہے، اللہ معافی، جو بھی عمل ہو اللہ کے لیے خالص ہو، حتیٰ کہ شہداء کو لایا جائے گا، خدا پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ شہید کہے گا نہ ہمارے پاس علم تھا، نہ ہمارے پاس مال تھا، ایک پروردگار تم نے جان دی تھی، ہم نے تم پہ قربان کر دی۔ خدا کہے گا جھوٹ بول رہے، جب تم تلوار چلا رہا تھا اس وقت تیری نیت کیا تھی؟ تو تلوار اس لیے چلا رہا تھا کہ تو قوم قبیلے میں ہیرو بن جائے، کہ بڑا دلیر ہے، بڑا شجاع ہے۔ تو نے جو تلوار چلائی ہے میرے لیے نہیں چلائی ہے، ہاں ریاکاری کی ہے، نام و نمود کی بھی کی۔ خود ایک سچا واقعہ ہے کہ جنگ ہو رہی تھی، نبی پاک بھی موجود تھے کفار سے، تو ایک مسلمان نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اس کافر کو مارنے کا، کیوں؟ کہ اس کے پاس گدھا بڑا اچھا ہے، اس کو مار کے یہ مال غنیمت میں لوں گا، بتا کر بھی گیا۔ اب جو مارنے گیا کافر نے اسے مار دیا، تو اصحاب میں مشہور ہو گیا شہید راہ گدھا۔ سلوات پڑھ دے محمد اللہ صلی اللہ محمد علی محمد۔ افضل ترین عبادت شہادت ہے، لیکن نیت میں اگر خلل آ جائے تو وہ شہید راہ گدھا بن جاتا ہے۔ لہذا عزیز و عمل سے پہلے نیت کو ہزار مرتبہ سوچیں کہ میں عمل کیوں کر رہا ہوں، کون سی طاقت مجھ سے کروا رہی ہے۔ نام نمود، ایک بہت بڑے مجتہد تھے، عالم تھے، نماز پڑھانے آئے، مجمع دیکھا اس دن، پتہ نہیں ہزاروں یا لاکھوں کے قریب مجمع ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس کے نفس نے کہا واہ 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 واہ، آج کتنے لوگ تیرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہیں سے واپس چلے گئے، ہزاروں لوگ تھے، کہا قبلہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اس وقت قابل نہیں ہوں نماز پڑھا، میرے دل میں شرک آ گیا ہے۔ صلوات اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد علی محمد۔ بہت نازک بنانا، شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، اگر ہم کوئی کام بندوں کو دکھاوے کے لیے کریں، ہر کام خالص کریں۔ یہ عبادت میں صرف نہیں، گھر میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، گاڑی خریدنے میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، ہر چیز میں ریاکاری، لباس پہننے میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، ریاکاری کلن حرام ہے۔ یقین جائے اگر دنیا سے ریاکاری ختم ہو جائے نا، ایک بندہ دنیا میں بھوکا نہیں رہے گا، ایک انسان بھوکا نہیں رہے، ایک انسان فقیر نہیں رہے۔ فقیر کیوں ہے؟ ریاکاری ہے۔ بچی کی شادی کہاں کرا رہے ہیں؟ پاکستان جیسے غریب ملک میں۔ فائیو اسٹار ہوٹل میں، تاکہ لوگ کہیں واہ 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 فائیو اسٹار ہوٹل میں، صرف ہوٹل کو کھانے کے علاوہ صرف ہوٹل کو 1,00,000 روپیہ دے رہے ہیں ایک رات کا. ہاں 1,00,000 روپے میں غریب 10 بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے، یتیموں کی ہو سکتی ہے. ہاں 1,00,000 اس سے بھی زیادہ. کیا بھائی وہاں کوئی سونا ملے گا؟ کچھ نہیں، نام نمود کے لیے. ہاں کس قدر ریاکاری ہمارے، خود دوسروں کو چھوڑیے مومنوں کے اندر کس قدر ریاکاری. ایک مومن مالدار نے اپنے گھر میں جو ٹب ہے نا وہ بنا ہے، جس نہانے کا ٹب، وہ فیرو دیکھا ہے. اب بتائیے کتنے ملین ڈالر کا ہو، یہ اتنا چھوٹا فیروز ہم نے دیا ہے تو اس کی قیمت جو ہے 100 ڈالر کے قریب ہے. پورا ٹب اس نے فیروزے کا بنا. اب فیروزے کے ٹب میں بنے گے تو بدن کیا فیروزہ بن جائے گا؟ بندے خدا اتنا پیسہ، یہ شو ہے، شو بازی. اسی لیے لوگ دنیا میں یتیم غریب بیچارے مسکین ہیں. گھروں میں جو ہم گھر بناتے کس قدر ریاکاری ہوتی ہے. گاڑیوں میں ہم بھائی گاڑی چلتی کا نام گاڑی ہے نا، گاڑی مثلاً ہم نے انگلینڈ میں تھے تو ہم نے 1200 گاڑی دی تھی، ایک پرانی سی وہ بھی چل رہی تھی. تو ایک ہمارے دوست نے بہت پیسے والے، اس کے نے رولز رائس لی تھی 84 کی بات کریں 85، میرے پاس گاڑی تھی یہ چھوٹی سی ہنڈا 1200، اس کی گاڑی کی قیمت تھی کوئی اس زمانے 50,000 پاؤنڈ، اب تو پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگی. رولز رائس کی مرسڈیز سے بھی مہنگی گاڑی. ہم دونوں جا رہے تھے مجلس میں، بارش بھی ہو رہی تھی، تو میں اس سے 5-10 منٹ پہلے مامبر کا پہنچ گیا. میں نے کہا اس گاڑی کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ تو مجھ سے 10 منٹ باہر میں. کہا مولانا یہ آپ کی تو کھٹانا ہے، میری مہنگی گاڑی، میں ڈر رہا تھا ٹکر نہ ہو جائے، بارش بھی ہو رہی تھی، میرا انشورنس بہت مہنگا ہو جائے گا. سر بھر پہ صرف شو بازی کے بھائی اس کے پاس رولز رائس گاڑی سے اترے گا، یہ میرا پرسٹیج ہے، مشرک بن جائے گا انسان. عزیزو یہ شرک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تاجر اور ایک پیسے والے نے دعوت دیا، صاحب بھی ساتھ ہیں، اس نے اپنے پورے گھر میں یہ سب شو بازی کی چیزیں لگائی ہوئی تھی، چاندی لٹک رہی تھی، سونا لٹک رہا تھا، کیا کیا چیزیں لٹک رہی تھی. جیسے نبی پاک اندر داخل ہونا چاہتے تھے جبریل آ گئے، فرمایا اللہ کا حکم ہے اس گھر میں داخل مت ہونا کیونکہ یہ ریاکاری کا ہے. اللہ کھانا لگا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، قبلہ آئیے. نبی پاک نے فرمایا ابھی ابھی اللہ نے مجھے منع کیا ہے، یہ اتنی چیزیں تم نے کیوں لٹکائی، نہ کھانے کے کام نہ پہننے کے کام، یہ صرف شو بازی کے لیے، یہ ریاکاری کا گھر ہے، مجھے اللہ نے منع کیا ہے. اگر مجلس حسین بھی کرتے پہلے ریاکاری کو ختم کریں، ورنہ سیدہ نہیں آئیں گے، مولا حسین نہیں آئیں گے، امام نہیں آئیں گے، نبی پاک بھی نہیں آئے. اور اس کے بعد حدیث فرمائی جو ریاکاری کا گھر بنائے گا کہ 1 ملین 2 ملین یہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے، ریاکاری پہ خرچ ہوتا ہے. جو ریاکاری کا گھر بنائے گا، نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن وہ پورا گھر آگ کا ہوگا، اور جو گھر کا مالک ہے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، پورا گھر آگ کا، خود انسان عذاب بناتا ہے ریاکاری دکھاوا، اور اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. اے ریاکار کو کیا کہا جائے گا؟ اے منافق، اے مشرک. منافق بھی کہا جائے گا، مشرک بھی کہا جائے گا. لہذا ریاکاری نے آج دنیا کو تباہ و برباد کر دیا. صلوات کرو محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اب جیسے میں نے کل کہا تھا کہ کیسے پتا چلے ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں، اب کیسے پتا چلے ہمارے اندر ریاکاری ہے یا نہیں، بیماری کی پہلے شناخت ہو نا، کہ اگر ہمارے اندر ریاکاری کے کوئی عمل قبول نہیں ہے، ساری عبادتیں برباد. ہم خوش ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم خوش ہیں ہم نے حج کیا، ہم نے زیادہ، اگر ریاکاری ذرا برابر ہے یہ سارے اعمال کو برباد کر دیتے. کیسے پتا چلے؟ چلتے مشکل کشا مولا علی کے در پہ. سر بات کرو
اللہم صلی اللہ
مولا علی سے پوچھا گیا مولا کیسے پتا چلے کہ میں مومن خالص ہوں یا ریاکار ہوں، کیسے پتا چلے؟ مولا نے فرمایا ریاکار کی پہچان ہے، ریاکار جب اکیلے میں عمل کرتا ہے تو بہت سست ہوتا ہے. اکیلے میں نماز پڑھی، ایکسپریس نماز 2 منٹ میں ختم. لیکن جب مسجد امام بارگاہ میں آ کے نماز پڑھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں، اب بڑا آرام آرام سے مخرج بھی بنا رہا ہے، لہجہ بھی بنا رہا ہے، فرمایا یہ ریاکار ہے. اگر نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو تنہائی میں بھی تو اللہ ہے. تنہائی میں دو منٹ میں نماز ختم, ایکسپریس نماز, اور مسجد میں اللہ اکبر بڑے ہی اچھے مخرج سے آہستہ آہستہ پڑھنا. تو اس کے دونوں فعلوں میں تضاد کیوں ہے؟ یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا, یہ پبلک کے لیے ریاکار. دوسری پہچان فرمایا ریاکار جب بھی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے بعد انتظار کرتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں, لوگ تعریف کریں. اور یہ ریاکاری پبلک میں ہو یا نہ ہو ہم مولویوں میں بہت زیادہ ہے. بات کریں محمد
صلی اللہ,
یہ ریاکاری پبلک میں ہو یا نہ ہو ہم مولویوں کو اسی ریاکاری میں تباہ کی. کوئی اچھا نقطہ بیان کریں گے اور نیچے سے واہ واہ نہیں آئے گی تو کہیں گے قبرستان میں پڑھ رہا ہوں, سب کو مردہ کہہ دیں. سر بات پڑے وہاں میں ایسے بھی خطیب ہے کہ سامنے اگر بابا نے اس کو اڑ جا اڑ جا اڑ جا منہ میں بھی توہین کرنا گناہ کبیرہ ہے. خدا کہتے ہیں من نہانا ولیاً فقد باعدنی بالمحاربہ, ایک مومن کے لئے تو نے توہین کی, تو نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا. کرتے ہیں مجلس میں اٹھا دیتے ہیں کہ سامنے وہی بیٹھے جو واہ واہ کرتے ہیں. اور اسی واہ واہ کی وجہ سے امر بالمعروف قوم کے اندر ختم ہو چکا ہے. اگر 100 بندے ہیں تو اس کے اندر 20-25 الگ الگ عقیدے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ممبر جو ہے وہ ریاکاری کا شکار ہو چکا. کہ وہ صرف واہوا کے چکر میں ہے, واہوا ہو جائے نعرہ لگ جائے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. بندے خدا کام جو بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو, نہ کہ بندوں کے لیے. سب بات کریں محمد
اللہ صلی اللہ محمد.
بس جی لو, اب آپ نے دیکھا ریاکاری کی پہچان کیا ہے. عمل اکیلے میں تنہائی میں سست, مجمع میں چست. اچھے عمل کرنے کے بعد انتظار کرتا ہے لوگ واہ واہ کرے, میں نے مدرسہ بنایا, میں نے مسجد بنائی, میں نے اچھا کتاب, تو بہانے سے موضوع لے کر آتا ہے تاکہ لوگ تعریف کریں, واہ واہ مولانا آپ نے کیا اچھا کام کیا, واہ واہ مومن آپ نے کتنی اچھی مسجد بنائی. پہلے عمل سے سوچے کہ یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں. اسی لیے نبی پاک نے فرمایا التفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنا, ایک گھنٹہ فکر کرنا کہ میرا عمل خالص اللہ کے لیے ہے یا نہیں 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اگر شیطان فکر کرتا تو ملعون نہ بنتا. اس نے بس عبادت کرو عبادت کرو فکر نہیں کی. اصل فکر ہے, عمل کرنا آسان ہے, اس کو خالص بنانا مشکل ہے. قرآن بھی کہتا ہے کامیاب وہ نہیں صرف نماز پڑھتے ہوں, والذین یحافظون الصلاۃ, کامیاب وہ ہے جو نماز پڑھتے بھی ہیں اور نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں. حفاظت یعنی پہلے تو نیت خالص ہو کہ محرک کون ہے خدا, موٹیو کون ہے خدا, یہ عمل کیوں کر رہا ہوں خدا اور اہل بیت کی رضا کے لیے. اب ممکن ہے کہ میں جب ممبر پہ آیا میری نیت خالص تھی کہ مجلس پڑھوں گا, کوئی نصیحت ہو جائے گی, مجھے بھی ثواب ملے گا, اللہ کے لیے کیا. اب پہلے نیت خالص ہے, لیکن اب میں نے دیکھا ایک بہت بڑے آیت اللہ آ گئے, اب بیچ میں بھی عمل خراب ہو سکتا ہے. پہلے نیت میری سچی تھی, لیکن اب شیطان کہے گا ذرا خطابت کے جوہر دکھا, تو یہ آیت اللہ بھی سمجھے بڑے خطیب ہے. سر بات کرو شیطان کتنا خطرناک, پہلے میں صحیح تھا اب مجھے شیطان نے بڑھ کر دیا. اسی لیے نبی پاک فرماتے ہیں بڑی نورانی حدیث ہے کہ لوگوں شرک ہے, ریاکاری شرک ہے, اس کو نکالنا آسان کام نہیں ہے صرف فکر سے. فرماتے ہیں ریاکاری شرک ہے. کس طرح مومن کے دل میں چلتا ہے؟ جیسے کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی چلتی ہے. کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی نظر آئے گی نہیں آئے گی؟ بہت فکر کریں گے تو پتہ چلے گا, بہت نازک مسئلہ ہے. فرمایا شرک مومن کے دل میں ایسے چلتا ہے جیسے کالی رات کالے پتھر پہ کالی چونٹی چلتی ہے. بہت سوچیں گے تو پتہ چلے گا, ابھی عمل خالص تھا لیکن بیچ میں آیت اللہ آ گئے, میرا عمل اللہ سے اٹ کر اس کے لیے ہو گیا, ریاکاری ہو گیا.
چلیے پوری مجلس میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھی, الحمدللہ کہیں سے ریاکاری نہیں ہوئی. اب جو مجمع بیٹھا ہوا میں نے پہچان لیا, مجلس کے بعد پوچھا بھائی آپ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا میں کپڑا بیچتا ہوں, میں اس کی دکان پہ چلا. میں نے کہا بھائی یہ کتنے گز ہے, کتنے کا ایک گز ہے میٹر؟ انہوں نے کہا بولا نا دس ڈالر یا یورو کا. تو میں نے صرف ذہن میں سوچا یار آپ میں نے اتنی اچھی مجلس سنائی, اس کو اتنا رلایا, اس کو میں اس کا مولوی ہوں, مجھے تو اس کو $8 دینا چاہیے. سلوات پڑھ دیو اللہم صل علی
محمد وآل محمد.
حفاظت عمل کی بڑی بات, عمل میرا صحیح تھا لیکن اب برباد ہو گیا اس نیت کی وجہ سے. صرف میں نے سوچا کہ مومن دوسروں کو بھی $10 دے رہے اور مولوی کو بھی $10 دے رہا ہے. بھئی اگر میری مجلس اللہ کے لیے تھی تو میں نے اجر کی امید بندے سے کی, اجر کی امید میں نے بندے سے کی تو یہاں بھی شرک ہو گیا. اتنا نازک مسئلہ ہے, انسان جب تک سوچے نہیں فکر نہیں کرے عمل خالص نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کی آیت ہے, خالص بننا بہت بہت مشکل ہے. شیطان قسم کھا کے کہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اے خدا تیری عزت کی قسم سب کو میں گمراہ کر دوں گا مگر جو تیرے خالص مخلص بندے ہیں میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. مخلص اگر ہو جائے تو شیطان گمراہ ہی نہیں کر سکتا, بہت بڑا مقام ہے. اور مخلص تب ہوں گے جب ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو. توجہ فرمائیں ایک واقعہ اور پھر مسائل کی طرف جائیں. ایک مومن تھا غریب تھا, کہ قبر کے لیے کچھ کر, زندگی میں کوئی قبر کے لیے نور پیسہ بھی نہیں تھا, علم بھی نہیں تھا, سوچا میں کیا کروں کہ قبر میں تکلیف نہ ہو, فشار نہ ہو, سانپ بچھو نہ آئے, قبر ہر روز آواز دیتی میں اندھیرے کی جگہ ہوں, کوئی چراغ جلا کر آ جا, کسی یتیم کو پال کر آ جا, کسی بیوا کی مدد کر, ایسا تو نہیں تھل جا رہی. قبر روزانہ ندا دیتی ہے میں وحشت کی جگہ ہوں, میں سانپوں بچھووں سے بھری ہوئی ہوں, کوئی ایسا عمل کر دیا جو سانپ بچھووں سے اچ جائے. میں تنہائی کی جگہ, میں کیا کروں, میں غریب آدمی قبر کے کب پیدل حج پہ جاتا ہوں, پیسے بھی نہیں, انشاءاللہ یہ قبر کا سامان. ایک واجب نہیں تھا اس کے, آج غریب تھا فقیر تھا. ایک حج کیا وہ بھی سخت برف والی میں, ایران کا رہنے والا تھا. دوسرا حج کیا, تین چار حج پیدل برف والی میں, الحمدللہ یہ میرے قبر کے لیے سرمایہ, بہت خوش تھا. ایسے ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں, ہم نے مسجد بنا دی, ہم نے مدرسہ بنا دیا, قبر کا سرمایہ ہو گیا. وہ مومن اس غلط فہمی میں تھا, سمجھتا تھا یہ میرا عمل خالص ہے. چار حج وہ بھی پیدل کیے ہیں میں نے, تو انشاءاللہ میری مغفرت ہو جائے گی. ایک دن سردی بہت زیادہ تھی, برف بہت تھی, -20-30, اور اس کی ماں بیمار تھی. آدھی رات کو 2 بجے کے وقت اس کی بیمار ماں نے کہا بیٹے پیاسی ہوں, پانی کا گلاس چاہیے. پانی باہر رکھا ہوا تھا, یہ رضائی میں بیٹھا ہوا تھا سردی سے بچنے کے لیے, اب وہ نکلنا نہیں چاہتا. کہا اما میں اٹھوں گا نماز فجر 5 بجے ہوگی, 3 گھنٹے صبر کر لوں, میں جب وضو کرنے جاؤں گا تو پانی کے لیے آؤں گی. 3 گھنٹے ماں پیاسی رہی, ماں بیچاری کیا کرتی, مجبور تھی. جب پانی لے کر آیا اس نے سوچا کہ میں سمجھتا تھا کہ 4 سال جو میں پیدل حج پہ گیا ہوں برف باری میں, یہ میرے لیے قبر کا سرمایہ. بھائی وہ تو مستحب تھا نا, واجب تو نہیں تھا. ماں کو پانی دینا واجب تھا, میں نے ماں کو 3 گھنٹے پیاسے رکھا. اگر وہ 4 سال جو میں حج میں گیا تھا اللہ کے لیے اگر ہوتا تو میں رضائی سے اٹھ کر ماں کو پانی دیتا, وہ میری عادت ہو چکی تھی. جیسے انگریز گورے بھی کیٹو پہ جاتے ہیں, گرتے ہیں, مرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں, وہ ان کی عادت ہو چکی تھی. یہ سفر نفس کے لیے تھا, اللہ کے لیے نہیں تھا. فکر فقط فکر سے آپ خود اپنے عمل کو خالص کر سکتے ہیں, کوئی دوسرا عمل کو خالص نہیں کر سکتا. عزیزو بہت نازک مسئلہ ہے, اب اس بیماری کو ختم کیسے کریں. چلو آپ
محمد
ریاکاری کیوں کرتے ہیں؟ یہ لذت بھی خیالی وہمی لذت کہ لوگوں میں مشہور ہو جائیں, لوگ ہماری عزت کریں, لوگ ہمارے ہاتھ چومیں. اب اگر پوری دنیا کے لوگ آپ کے مرید ہو جائیں, سارے دنیا کے لوگ آپ کے ہاتھ چومیں, مجھے یہ بتائیں اگر آپ قبر میں چلے گئے, کیونکہ وہ عمل آپ کا ریاکاری کا ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے, ساری دنیا کے لوگ آپ کے مرید ہیں, عاشق ہیں, تو جب قبر میں جائیں گے تو یہ سارے دنیا والے آپ کو چھوٹے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بچا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. یہ لوگ بھی آپ کی طرح ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں موت کب آئے گی, اپنی موت و حیات ان کے ہاتھ میں ہے. عمل آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں نا, تو جزا بھی لوگ دیں گے نا, اللہ تو نہیں دے گا. اور یہی لوگ جب قیامت کے دن آپ کو چہرے کو دیکھیں گے کہ آپ ریاکار ہیں, تو جو دنیا میں ہاتھ چوم رہے تھے وہ قیامت میں لعنت بھیجیں گے. قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن مرید پیر پہ لعنت کرے گا, پیر مرید پہ لعنت کرے گا. سر حضرت بڑے محمد دیکھیں گے, یہ تو منافق تھے جس کا ہم ہاتھ چومتے تھے, یہ تو ریاکار تھے. فائدہ کیا ہوا؟ پوری دنیا آپ کی مرید ہو گئی, قبر میں ایک چھوٹے عذاب سے آپ کو نہیں بچا سکتی. اور یہی مرید قیامت کے دن پیر کے منہ پہ تھوکیں گے, یہ منافق تھا. تو ریاکاری کا فائدہ کیا؟ بس یہ آخری نصیحت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پاس ڈاکٹر بہشتی شکایت لے کر آئے بنی صدر منافق کی کہ یہ صدر ہے, اس کے پاس پاور ہے, پوری حکومت ہے, اس نے ہمارے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا, بہشتی جو پارٹی کے صدر تھے, کہ ہم جہاں جاتے لوگ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں, ہم کام نہیں کر سکتے. امام خمینی نے اسے جواب نہیں دیا. اب جناب لوگ آتے تھے جو عاشق تھے یا شہدا کے لوگ یا دوسرے ملکوں کے لوگ امام برگاہ میں آتے تھے امام خمینی کی زیارت کرنے, تو سب نعرہ یہ لگاتے تھے روح منی خمینی ہے, بت شکنی خمینی. لوگ روتے بھی تھے, اکثر لوگ روتے تھے, لوگ گئے تھے ہمارے جاننے والے بھی, ہمارے خاندان والے. امام خمینی کو اللہ نے ایسا نورانی چہرہ دیا تھا, خود بخود آنسو آ جاتے تھے, تو لوگ روتے تھے. اب لوگ رو رہے, نعرے لگا رہے آ خمینی آئے. اب ڈاکٹر بہشتی بھی کھڑے, اب جواب دیتے آ خمینی, کہتے ہیں بہشتی صاحب دیکھو یہ لوگ کتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں, میرے لیے روتے ہیں, لیکن مجھے ذرہ برابر بھی خوشی نہیں. اگر ساری دنیا کے لوگ بھی اس طرح میرے عاشق ہو جائیں, میرے لیے نعرے لگائیں, مجھے ذرہ برابر خوشی نہیں. اور یہی لوگ ابھی مجھ پہ لعنت کریں, مجھے گالیاں دیں, مجھے پتھر ماریں, تو مجھے ذرہ برابر افسوس نہیں ہوگا, کیونکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں لوگوں کے لیے نہیں, اپنے رب کے لیے, اپنے مولا کے لیے, امام زمانہ کے لیے. عزیزو یہ ہے کچھ, یہ خود کو پہچانی کی ریاکاری ہے. جب تک ہم انجمن میں سرل ہوتے ہیں تو جھاڑو بھی دیتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, جب صدارت سے ہٹا دیے گئے تو ہماری شکل نظر نہیں آتی. کیا امام حسین نہیں ہے؟ ریاکاری کا کیسے پتا چلے؟ جب توہین اور تعریف برابر ہو جائے اس وقت آپ کا عمل خالص ہے. اب مجلس سن رہے ہیں, آپ واہ واہ کر رہے ہیں, میرا ہاتھ چوم رہے ہیں, کہ بہت اچھے مومن, چلو گئے, لیکن کہیں پر کسی نے گستاخی کر دی, گالی کر دی, کرنے نہیں, مجھے وہاں نہیں جانا, یہ بس وقت دو, تبلیغ تو نہیں کر سکیں گے نا. جب توہین اور تعریف برابر ہو جائے, کہیں آپ کی توہین ہو رہی ہے مگر آپ نیک عمل نہ چھوڑے, اگر خالص اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں توہین بھی آپ کے لیے برابر ہو, تعریف بھی آپ کے لیے برابر ہوگی, بلکہ توہین اگر ہوگی آپ کام کر رہے ہیں, اجر آپ کو اس سے زیادہ ہوگا. لوگوں نے انبیاء کی توہین کی, لوگوں نے مولا علی کی توہین کی, تو کیا مولا علی نے تبلیغ چھوڑ دی؟ کیونکہ عمل خالص ہوتا ہے. جب عمل خالص نہیں ہوتا, جب تک لوگ تعریف کرتے ہیں ہم تبلیغ کرتے ہیں, جب توہین ہو گئے ہم چھوڑ دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لہذا ریاکاری خطرناک بیماری. امام نے دعا سکھلا دیا, دعا کرے پروردگار میرے دل سے ریا کے شرک کو نکال, میرا ہر عمل خالص تیرے لیے, ہر عمل خالص اہل بیت کے لیے ہو تو ہم کامیاب ہیں دنیا میں بھی آخر. بہت سارے ٹینشن, بہت سارے اسٹریس, بہت ساری افسردگی, بہت ساری پریشانی ریاکاری کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں بے عزتی ہوگی ہماری, کوئی بے عزتی نہیں. العزت للہ وللرسول وللمومنین. عزت مومن کے لیے. ظاہر حضرت ابو ذر کی کتنی بے عزتی کرتے تھے, مگر نبی پاک فرماتے تھے کہ آسمان کے رہنے والے فرشتے میرے ابو ذر کے عاشق ہیں, ابو ذر کے لیے دعا کرتے. کیا کبھی نہ کہا کہ میری بے عزتی ہو گئی, یہ ہو گیا وہ. عزت اور ذلت کا معیار لوگ نہیں ہے. عزت اور ذلت کا معیار کون ہے؟ خدا کی رضا. اگر خدا راضی ہے ہم صاحب عزت ہے, اگر خدا ناراض ہے ہماری کوئی عزت نہیں ہے. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں, دعا کریں کہ خدا ہمیں خلوص عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فردهم سب الكسرات. اللهم سچی توبہ کرنے کی توبہ. موت سے پہلے جو نماز کا ہے, روزہ کا ہے, حج زکات خمس کا ادا کرنے کی توفیق, کسی بندے کا حق ہماری گردن پہ ادا کرنے کی توفیق. میرے اللہ تجھے تیرے عزت و جلال کا واسطہ ہے. میرے اللہ, میرے اللہ, جتنے بھی گناہ کیے دنیا میں ہمارے گناہ مٹا, قبر کا جتنا عذاب ہونے بنایا اسے مٹا دے, برزخ کا عذاب جو ہونے بنایا مٹا دے. میرے اللہ تجھے عزت و جلال کا واسطہ, ہر دن گزرنے کے ساتھ اپنی محبت اہل بیت کی محبت میں اضافہ فرما. میرے اللہ ہمیں علم کامل, عقل کامل, تقوی کامل, ایمان کامل, عبادتوں کی دعاؤں کی لذتیں کامل, اور اپنے حضور کا نور کامل اور صحت کامل عطا فرما. ایک لمحے کے لیے تجھ سے غافل نہ رہے, ایک لمحے کے لیے امام زمانہ سے غافل نہ رہے. جہاں بھی رہے خود کو تیری دربار میں سمجھیں, جہاں بھی رہے خود کو امام زمانہ کی دربار میں سمجھیں. کوئی گناہ ایسا نہ کریں جس سے امام زمانہ ہم سے ناراض ہو جائیں. امام زمانہ کو ہم سے راضی و شاد فرما. مریضوں کو شفا دے میرے اللہ, بے اولاد کو اولاد دے میرے اللہ, جنہیں اولاد ان کی اولاد کو صالح کر دے میرے اللہ، دنیا میں زیارت حسین، قیامت میں شفاعت حسین نصیب کر، مقروض کا قرض ادا فرما، بے روزگار کو روزگار ادا فرما، جو ظالم مومنین پہ ظلم کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں، ظالموں کو بیچ میں نابود کر، پوری دنیا سے ظالمین کے خاتمے کے لیے میرے اللہ حضرت عیسیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کر، ہمیں ان کی زیارت نصیب، ہمیں ان کے غلاموں میں نصیب، ہمیں ان کے خادمین میں شامل کر دے میرے اللہ، جو مانگا گیا عطا فرما، جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما میرے اللہ، دنیا میں اگر ایک حاجت پوری کرتا قبر میں، برزخ میں، قیامت میں ہم زیادہ محتاج، وہاں بے شمار حاجتیں پوری فرما، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے، خصوصاً کوئٹہ کے شہید، پاکستان کے شہید، سب کے لیے سورہ الحمد تین مرتبہ الحمد اللہ، خصوصاً مولانا ڈاکٹر صاحب ہمارے عالم دین مظلومیت کے ساتھ کوئٹہ میں شہید ہوئے، دیگر تمام شہداء آخر میں بیت القدس میں شہید ہوئے، ہمارے آغا منتظری اور سید، یہ دونوں علماء بزرگوار اور جتنے اور شہداء، سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اياك نعبد و اياك نستعين، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله احد، لم يلد ولم يولد، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله احد، لم يلد ولم يولد، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يلد ولم يولد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على